ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أضلّ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من دانت به الفروج تیرواں پارا شروع ہوتا ہے یہاں سے سورہ یوسف ہے اور جب حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں تھے تو بادشاہ کے جو ملازم ان کے ساتھ قید میں رکھے گئے انہوں نے آپ سے خواب کی تعبیر کرائی آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی وہ سارا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے چنانچہ جس طرح آپ نے تعبیر بتائی تھی اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ایک اپنی ملازمت پر بحال ہو گیا اور دوسرا سودی دے دیا گیا کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا اور اس نے اپنے عمراء سے اس کی تعبیر چاہی اہل دربار کو سمجھنا آئی اس وقت اس ملازم کو خیال آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تعبیر دینے والا تو بہت اچھا آدمی ایک جیل میں تھا اس نے میرے خواب کی تعبیر دی تھی تو بادشاہ نے اسے جیل بھیجا حضرت نے خواب سن کر اسے تعبیر سمجھائی تو واپس بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو بڑی پسند آئی وہ بات اس نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ تو جب حضرت کو لینے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں پہلے ان عورتوں کو بلا لو عزیز مصر کی بیوی کو بلا لو جن کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا ہے اور جو الزام تھا وہ صاف ہو جائے اس کی تحقیق ہو جائے اس کے بعد میں آؤں گا تو چنانچہ ان بیویوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس وقت اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یہ بات کہی جب دوسری عورتوں نے بھی وہ اصل واقعہ بتا دیا تو اس نے خود کہا الان حسحس الحق اب تو بات ظاہر ہو گئی بات صاف ہو گئی تو اس نے کہا الانا ہس حسن حق اب تو بات صاف ہو گئی انا راوت ہوں وہ نفس ہی وہ انسالقین کی فتح میری تھی وہ شخص تو بہت نیک انسان ہونا سکتا اور پھر اس نے بات لمبی کی ذالک الیعلم انی لم اکن بالغیب یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ وہ تو اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور میں اس کے پیٹھ پیچھے اس پر الزام لگا کر اس کی آپ روح کو داغدار کرنے کی کوشش کر کے یہ تہمت لگانے کی کوشش کر کے خیانت نہیں کرنا چاہتی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ علیہ جاتی قیدل خواہین کی خیانت کرنے والوں کی چالیں خدا کامیاب بھی نہیں ہونے دے. چلو وہ ایک عرصہ بیت گیا لیکن بات تو پھر حق ہی کا بول تو بالا ہوا, میری بات تو نہ رہی. تو یہ کہنے کے بعد اس نے بڑی عجیب بات کہی جو قرآن کریم نے نقل فرمائی ہے. وہ کہتی ہے وہ ماں ادھر میری نفسی, میں اپنے نفس کو بڑی ذمہ قرار نہیں دیتی. اور یہ بھی بڑی یقینی بات ہے ان نفس امارتم بسو, کہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف رائے دیتا ہے, برا مشورہ دیتا ہے, برائی کی صلاح دیتا ہے, برائی کا حکم کرتا ہے. اللہ ربی, ہاں سوائے اس کے کہ میرا رب کسی پر رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی. اکثر مفسرین نے یہ قول حضرت یوسف علیہ نبی نو علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوخ فرمایا ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس میں غلطی لگی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کسی کی بات چل رہی ہوتی ہے اس بات کو دوسرے پر لے جانے کے لیے کوئی قرینہ ہونا چاہیے, اور اسے قرینہ صرفہ کہتے ہیں, یعنی جو بات کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دے. یہاں قرینہ صرفہ موجود نہیں ہے کوئی. اور صورت حال یہ ہے کہ بادشاہ مصر کا دربار ہے اور اہل دربار موجود ہیں, وہ بیویاں موجود ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ نبی ناب علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں ہیں, اور یہ ان کے پیچھے بات ہو رہی ہے. اور جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو فوراً وقار الملک, اس وقت بادشاہ کہتا ہے یوں تو نہیں بھی استقلے سول نفسی, اس شخص کو میرے پاس لے آؤ. گویا ابھی تک اس مجلس میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود نہیں ہے. تو جب وہ وہاں موجود نہیں تو یہ قول بھی ان کا نہیں. میں بھی یہ بات کہ خدا کا تصور اور اس کی قدرت کا اور نفس کا یہ چیزیں وہاں کہا تھی, تو یہ خدا کے متعلق عقیدہ, فرشتوں کے متعلق عقیدہ, یہ چیزیں اہل مصر کے پاس تھیں. دین موسوی میں جو باتیں آئی تھیں ان میں سے کچھ نہ کچھ تعلیمات, کچھ معلومات کے طور پر ان کے پاس تھے. اگرچہ دین مصر ہو چکا تھا, خدا کا عقیدہ, فرشتوں کے بارے, آخرت کے بارے, یہ چیزیں ان کے ذہن میں موجود تھیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے تھے تو وہاں بھی تو وہ کہتی ہیں کہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم, یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ. تو وہی عورتیں تھیں, وہاں بھی تو ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے. قرآن کریم نے اسے نقل فرما کر ایک کلیہ ارشاد فرمایا ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے ایسا؟ اور نفس کیا بلا ہے؟ کبھی کبھی تو نفس کا لفظ جو ہے یہ روح کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً نفس جو ہے وہ اربع عناصر کے ملنے سے جو انسانی کیفیت پیدا ہوتی ہے حیات کی, اسے نفس کہتے ہیں. آگ, مٹی, ہوا اور پانی کے ملنے سے, ان چار عناصر کے ملنے سے انسانی نفس بنتا ہے. اب یہ کہنا, یہ ارشاد فرمانا اور عزیز مصر کی بیوی کا یہ کہنا اور اسے بطور اس کے کلمات کے نقل کرنا، اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ نفس چونکہ بنتا مادی عناصر سے اربع عناصر سے، آنے میں بالا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، نہ وہاں کی کیفیات سے وہ واقف ہوتا ہے، نہ وہاں کی لذات سے وہ آگاہ ہوتا ہے. تو مادی خواہشات کی تکمیل کو بے قرار رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ اس کی رسائی ہی مادی دنیا تک ہوتی ہے اور اس کی اصل مادے سے ہے، تو وہ مادی لذات کی طرف لپکتا ہے، اور لذات مادی کو حاصل کرنا گناہ نہیں ہے لیکن بے قاعدگی سے حاصل کرنا گناہ ہے. بھوک لگے تو کھانا جرم نہیں ہے لیکن ناجائز طریقے سے کھانا جرم ہے، ضرورت ہو تو دولت کمانا جرم نہیں ہے لیکن ناجائز ذرائع سے کمانا جرم ہے. اب نفس جو ہے یہ جائز ناجائز یا حلال حرام سے آگاہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا معاملہ عالم امر کے ساتھ متعلق نہیں ہے. تو یہ حیوانوں کی طرح، درندوں کی طرح اپنے کبھی زور سے، کبھی مکر سے، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی باتیں بنا کر، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اپنی مادی ضروریات پوری کرتا ہے یا مادی لذات کی طرف لپکتا ہے. تو اس کیفیت کو یہاں ارشاد فرمایا، ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمیشہ بری رائے ہی رکھتا ہے. اب اس کے آگے ایک درجہ ارشاد فرما دیا، انما رحم ربی، ہاں وہ نفس بری رائے نہیں رکھتا جس پر میرا رحم رہتا. جب اللہ جل شانہ انسان میں روح پیدا فرماتے ہیں تو روح اور نفس کا آپس میں میل ہوتا ہے. اب اگر تو نفس غالب آ گیا روحانیت پر اور روح پر، تو پھر یہی حال رہا کہ وہ برائی کا حکم کرتا ہے، روح مرے یا جیے، چیخے یا چلائے، اسے نقصان پہنچے یا کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ عالم امر سے متعلق نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا، واقف نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے صرف مادی لذات ہوتی ہیں، اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتا. لیکن اگر کسی روح کو کوئی ایسی نسبت نصیب ہو جائے جو عالم امر سے متعلق ہو، اور اس روح میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ نفس اس سے مغلوب ہو جائے، تو پھر چونکہ نفس حکم کرنے کے درجے میں نہیں رہتا، مغلوب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ برائی کا حکم نہیں کرتا. اور روح کو یہ حیات نصیب ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت، کیونکہ روح کا اصل جو ہے نا تعلق تو ہے ہی عالم امر سے، کل روح من امر ربی، کہ آپ اتنا ارشاد فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یہ چونکہ عالم امر سے ہی متعلق ہے، وہیں سے آئی ہے، لیکن اس کا فاصلہ بہت طویل ہے، اور نفس اپنے گھر میں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ایک شخص کو دور دراز سے لیں اور وہ بڑا طاقتور ہو، لیکن دوسرے ملک میں جا کر کسی غریب کے گھر بھی جا کر وہ بات کرے تو وہاں وہ غریب جو ہے وہ اس سے طاقتور ہو، ملک اس کا ہے، بات اس کی مانی جائے گی، دوست رشتہ دار اس کے وہاں موجود ہیں. یہ اگر اچھا تکڑا طاقتور آدمی تو اپنے ملک میں ہے نا، اتنا آپ کو یہاں سے ہزاروں میل دور جا کر کسی ملک میں کسی غریب کے گھر بھی داخل ہونا چاہے تو اسے ضرورت نہیں ہوگی. روح اسی طرح سے عالم امر سے چل کر یہاں پہنچا تو وہ ایک غریب الوطن اور مسافر کی حیثیت ہے. نسل جو ہے یہ مقامی ہے، اسی زمین کا بیٹا ہے، اس کے اجزاء مادی ہیں، آگ مٹی ہوا اور پانی بھی، اور یہ اپنے گھر میں ہے. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر غالب آ جاتا. لیکن اگر کسی کو دور دراز بھی اپنی حکومت سے ایسا رابطہ ہو کہ وہ اس کی نگاہ داشت کر رہی ہو، تو اس ملک کا بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کے سامنے بات نہیں کرتا. آپ دیکھیں جس طرح دوسرے ممالک میں سفارت خانے والے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کوئی وہاں کی پولیس بھی مداخلت نہیں کرتی، وہاں کی حکومت بھی ان کا احترام کرتی ہے. اسی طرح اگر روح کی نگاہ داشت اور روح کی تائید بھی اس کے اپنے ملک سے آنی شروع ہو جائے، روح کا تعلق بھی اس حیثیت سے عالم امر سے قائم ہو جائے، تو پھر نفسانی دنیا اس سے مغلوب ہو جاتی ہے، اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے اس کے تین درجے ارشاد فرمایا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اگر نفس کو کلی طور پر غالب ہو تو نفس امارہ ہوگا، جہاں روح کی فریاد نہ سنی. اگر روح میں زندگی ہو، روح کی زندگی نور ایمان سے، اگر روح کو دولت ایمان نصیب ہو جائے تو پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے. لوامہ ہوتا ہے برائی پر ملامت کرنے والا، کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ ہو گیا، لیکن صدور ذم پر یہ گناہ کر کے وہ مطمئن نہیں ہوتا، اسے گناہ پر از خود حیا آتی ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. اس کی اس حالت کو نفس لوامہ کرتی. اور تیسری حالت یہ ہے کہ روح غالب آ جائے اس پر، اور روحانی کیفیات غالب آ جائے اور نفس مغلوب ہو جائے، تو اس کیفیت کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اب نفس مطمئنہ میں نافرمانی کی سکت نہیں ہوتی، گناہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اس پر غالب روح ہوتا، روح ہوتی ہے، روح کے آکام اور اس کی خصوصیات. اب روح جو ہے کیونکہ یہ عالم امر کی رہنے والی ہے، تو اس کی لذات بھی وہ ہے جو عالم امر میں، یعنی جمال باری سے سیراب ہونا، قرب الہی کو پا لینا، انوار و تجلیات کو پا لینا، اور اس عالم میں بسنا جو ہے وہ روح کی لذات ہے. اور یہ مادی جذبات کی تسکین کر لینا، کھانا پینا، دنیاوی اور مادی لذتیں اکٹھی کر لینا اور دنیا کی چیزوں پہ راضی ہونا، یہ نفس کی ہے اس نے مزاج میں، کیونکہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے. تو اس کیفیت کو عزیز مصر کی بیوی وہاں بیان کرتی ہے کہ مجھے اقبال جرم کرنے میں کوئی آر نہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر نفس انسانی موجود ہے، اور یہ ہمیشہ گناہ ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، یعنی جن کا تعلق ذات باری کے ساتھ قائم ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہے، ان کے علاوہ کوئی نفس ایسا نہیں جو اچھائی کی طرف، نفس کو کیا ضرورت ہے اچھائی کی طرف چلنے کی، نہ وہ اس کا ملک، نہ وہ اس لذت سے آگاہ، نہ اسے اس کی خبر. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ نعمت جسے رحمت باری کہا گیا ہے، دراصل نور ایمان ہے جو نبی کی وساطت سے انسان کو نصیب ہوتا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے ساری مخلوق کو کسی بھی دوسری نبوت سے مستغنی کر دیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رحمت باری کہہ لیں، حیات کہہ لیں، روح کی یا نفس کا اطمینان کہہ لیں، یہ ہوگا وہ تعلق جو کسی انسان کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب. اب اس تعلق کے بہت سے درجے، بہت سے درجے، اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ میرا رب مجھے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی وصف کو، اسی تعلق کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ احسان کی تعریف اور محسنین کی تعریف آتی ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین ہی کی ارد گرد بستی ہے، انہیں سے قریب تر. تو احسان کی تعریف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، فرمایا وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہا ہو گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، جو بات ممکن الوقوع نہ ہو اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا. یعنی کسی سے یہ کہا جائے کہ تو یوں سمجھ کے تو یہ بات کر رہا ہے، تو ایسی بات کے بارے آپ کہہ سکیں گے جیسی بات کا انسان سے صادر ہونا ممکن ہو. اب اگر بغیر پروں کے، بغیر مشین کے، بغیر جہاز کے، بغیر کسی خارجی سبب کے انسان پرندوں کی طرح تو نہیں اڑ سکتا، تو آپ کسی سے کہیں کہ تو تصور کر میں اڑ رہا ہوں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ناممکن اور بکو جو شے ہوتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تصور کرنے کے لیے بھی وہ وصف چاہیے جس کا واقعہ ہونا ممکن ہو. تو اب اگر کسی سے کہا جائے کہ تو اس طرح سے اللہ کی عبادت کر کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اسے ایسی بات کا مکلف کیا جا رہا ہے جو اسے صادر ہونا اس کے بس کی بات ہی ہے. اس بات پہ بڑی دلیل ہے کہ یہ عین مزاج انسانی ہے کہ وہ کسی لمحے اللہ کو روبرو دیکھے. یہ انسانی مزاج میں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، ہر انسان کے مزاج میں ایک بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ تھوڑی سی جستجو کریں تو آپ اپنے اندر بھی پائیں گے. غریب سے لے کر شہنشاہ تک جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہو جو غائبانہ میری حفاظت کر رہی ہے. یہ بات ایک عام آدمی سے لے کر ملک کے سربراہ تک، دنیاوی اقتدار اس کے پاس کتنا ہو، کوئی پہلوان ہو، طاقتور ہو، کوئی زوردار ہو، شاہ سوار ہو، نشانہ دار ہو، اس کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہونی چاہیے جو ہر حال میں میری مدد کرتی رہے اور مجھے دکھوں سے بچاتی رہے اور مجھے معزز رکھے، اور میں سو رہا ہوں وہ میری حفاظت کر رہی ہو، میں چل رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہو. اور یہی خواہش ہے جس نے باطل مذاہب کو جنم دیا. کسی نے کہہ دیا کہ اس جانور کی پوجا کرو تو تمہیں تائید غیبی حاصل ہوگی، لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے اس وصف کو پانے کے لیے. دراصل یہی خواہش ہے جو طلب الہی جا کر بنتی ہے، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے خبر دی کہ یہ جو طلب ہے احسان تیرے وجود میں کوئی ایسی طاقت ہو جو ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہو، میرے ظاہر باطن میری ضروریات سے واقف ہو اور میری حفاظت کر سکتی ہو، میری مدد کر سکتی ہو اور ہر جگہ میری مدد واقعی کر رہی ہو، تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ بات ہر وجود میں موجود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بعضوں کا کسی غلط طرف منسوخ کوئی سمجھتا ہے کہ میرا اگر بینک بیلنس اتنا ہو جائے تو میری یہ حفاظت ہوتی رہے گی. دوسرے کا خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ تعلقات ہو جائیں یا حکومت کے ساتھ تعلقات ہو جائیں تو میری حفاظت ہوتی رہے گی، اور یہ نہیں سمجھتا کہ جن پر میں اپنا بھروسہ رکھ رہا ہوں یا جسے آپ کہتے ہیں ڈپینڈ کر رہا ہوں وہ خود اس حفاظت کی تلاش میں پھرتے ہیں. تو حقیقت یہی وہ طلب ہے جو اللہ کی معیت کے لیے اور خدا کے روبرو بسنے کے لیے انسان کے مزاج میں رکھ دی گئی. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ اس نے ہر فرد کو براہ راست رب العالمین کے سامنے کھڑا کر بادشاہ سے لے کر گلا تھا ہر شخص نماز میں براہ راست رب العالمین سے ہم کلام کرتا، اپنی بات خدا سے کہتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، شروع ہی کرتا ہے میں سبحانک اللہم و بحمدک، بالکل روبرو کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. شروع ہی اے اللہ سے کرتا ہے، براہ راست خطاب کر کے کرتا ہے اور پھر تین ہی درجے ہیں، یا اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے ساری نماز میں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے اس لیے کہ یہاں تک اسے لایا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر اپنی حاجات اور اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے. تین صورتیں، تین کیفیتیں ہیں نماز کی. اب اگر آپ اپنی یہ ضرورت اور یہ حاجات لے کر کسی ایسے درخت کے پاس کھڑے ہو جائیں جو آپ کو پتا ہو یہ درخت نہیں سن رہا اور آپ وہ درخواست زبانی پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے پڑھ رہے تو اسے کیا حاصل ہو؟ آپ کسی ایسے شخص کے سامنے درخواست پڑھنا شروع کر دیں جو سن بھی رہا ہو لیکن اس کے بس کی بات نہ ہو تو کیا حاصل ہو؟ تو بات تو جب ہی ہوگی جب آپ اس ہستی کے سامنے وہ درخواست پڑھ رہے ہوں جو سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو اور اسے پورا کرنے پہ قادر ہی ہو. تو یہی وہ کیفیت ہے جسے یہاں قرآن کریم کہتا ہے اللہ ما رحم ربی، سوائے ان نصوص کے جن پر اللہ کی رحمت ہو گئی یعنی انہیں حضور الہی حاصل ہو گیا. تو اب ظاہر ہے جس خدا اور اللہ اپنا رب ہر جگہ روبرو نظر آنے لگا وہ برائی کم کرے. تو عزیز احمد کی بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے اقرار گناہ کرنے میں کوئی حجاب نہیں، اس لیے نہیں کہ جتنے میری طرح کے لوگ ہیں جنہیں لکھائے الہی حاصل نہیں ہے، جو اللہ کے روح بلو نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ سارے گناہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے کی کون کرتا؟ وہ نیکی کر نہیں سکتے، کیوں نیکی کرے؟ نیکی ہے کیا؟ دیکھو بعض اوقات معاف کر دینا نیکی ہے اور بعض اوقات قتل کرنا نیکی، بعض اوقات پیٹ بھر کے کھانا نیکی ہے اور بعض اوقات کھاتا کسی نیکی ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ جنگل پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا پیو اتنا پیو اتنا پیو کہ حلق اچھلنے لگے، یعنی پیاس کے برابر نہ پیو بلکہ اتنا پیو کہ بغیر پیاس کے طبیعت کی زیادتی پر پیتے چلے جاؤ تو اس پر ثواب بھی ہوگا اور جسمانی شفا بھی نصیب ہوگی، اور وہی زمزم بھی ہو اور وہی بیت اللہ بھی ہو، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے اور آپ سارا دن پیاسے مرتے رہے تو کہتے ہیں وہ افطاری کے بعد پینا، اب پینا آرام. یعنی نہ پینا نیکی اور نہ چھوڑنا نیکی، نیکی اللہ کی اطاعت ہے.
بھی نام ہے رب العالمین کی اطاعت کا، جہاں لڑائی کا حکم دے دے وہاں لڑنا نیکی، جہاں معاف کرنے کا حکم دے دے وہاں معاف کرنا نیکی، جہاں نکاح کا حکم دے دے نکاح کرنا نیکی، جہاں سے چھوڑ دینے کا حکم دے دے وہاں چھوڑ دینا نیکی، جہاں کھانے کا حکم دے دے کھانا نیکی، جہاں سے روک دے رہا رک جانا نیکی. تو نیکی نام ہے اطاعت الہی کا، اور اطاعت تب کرے گا جب اس کی بات سن رہا ہوگا، جب وہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں، اس رسائی ہی آئی ہی نہیں، اس کی بات ہی نہیں سنتا، اس کی ارشادات کو ہی نہیں سنتا، تو اطاعت کب کرے گا؟ آپ میری بات ہی نہیں سنتے، پہلے تو سننا شرط ہے، سننے کے بعد دیکھا جائے گا کیا میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو جو سن ہی نہیں رہا اس سے ماننے نہ ماننے کی بحث کیا؟ اس لیے جو سن نہیں رہے ان سب کو اس نے نکال دیا کہ وہ سارے برائی ہی کرتے ہیں، انہیں نیکی سے خبر ہی نہیں. اور نیکی وہ کرتا ہے جو سن رہا ہو. اور میری بات تو سن کر چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن جب مکالمہ الہی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا. یہ اس لیے کہ اللہ کی بات ماننے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے اور کسی کام میں ہے نہیں. گناہ بھی کرے گا تو لذت کوشش نہیں کرتے ہیں گناہ انسان، ہاں اسے اس کے بدلے سوئی پہ لٹکنا پڑے، لیکن جب وہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے مجھے لذت حاصل ہوگی، لمحاتی، وقتی، جذباتی، فطری، کسی نہ کسی طرح سے اسے کوئی لذت حاصل ہوتی ہے تب وہ کام کرتا ہے. تو کسی کو اگر خدا کے روپ روپ کوئی لمحہ نصیب ہو جائے تو اس ایک لمحے میں اتنی لذت ہوتی ہے کہ مادی دنیا کی کتنی امیدیاں ان میں وہ لذت مانی سے. اب یہ جو روپ نصیب ہوتا ہے اس کے مختلف مدارج ہیں. سب سے پہلا درجہ تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف ہو، واقفیت ہو، آپ کے شان سے کسی حد تک آشنائی ہو. میرا نبی نام رکھ دینے سے بات ماننے کو جی نہیں چاہتا. اور میں اور آپ بھی جو روزمرہ گناہ کرتے ہیں اور ہم لاپرواہی سے عمر ضائع کرتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ ہمیں نام تو ہم نے سب رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہماری ذاتی واقفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر. سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ حضور سے آشنائی پیدا کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کی تعلیمات مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کے بارے خدا کی رائے معلوم کریں اللہ کی کتاب سے، آپ کے بارے آپ کے متبعین کی رائے معلوم کریں، آپ کو تلاش کریں اور ہم خود واقفیت پیدا کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ شخص کتنا قیمتی انسان ہے اور اس کے ساتھ رہنا کتنی مزے کی بات ہے. پھر جب ہم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کریں گے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے میں پھر وہ مزہ ہے کہ حضور ہی وہ ذات ہے جو ہمیں جمال داری کو روبرو دکھا دے گی. اور جب کوئی ذرہ بھی جمال باری یا معرفت باری کا نصیب ہو جائے تو انسان کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آنکھ بند کر کے واپس آ جائے. اسی لیے تصوف کا یہ قانون ہے الفانی و ناجرت کو جو فنا ہو جاتا ہے وہ کبھی واپس ہو، اور جو واپس آ جاتا ہے جسے دنیا کی لذتیں کھینچ لیتی ہیں یا انانیت میں یا ذاتی اغراض میں یا اپنی بڑائی کے لیے اپنی شہرت کے لیے، واپس آ جاتا ہے وہ عظیم تک اس لذت کو پہنچا ہی نہیں ہوتا، وہ فانی نہیں ہوتا، اس نے 50 سال لگا لیے ہوں، اسے فنا اقرار نصیب نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے بارش کو برستی ہوئے دیکھتے رہنا، اور ایک ہوتا ہے لکڑوں تک سہرام اور کھڑے ہو کر ساری بارش کو سر پر گزارنا، جس کے سر پر گزرے وہ واپس نہیں آتا. اور یہ جو واپس آتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں، اسے جھڑوں کو اسے کھڑے ہو کر برستا ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اس دریا کے اندر تیرے نہیں ہوتے، کسی کو ڈوب کے ابھرتے دیکھتے رہنا یہ اور بہت بات ہے، اور خود ہوتے لگانا یہ اور بات. تو اس کی بنیاد یہ ہے نفس کو رحمت باری سے آشنا کرنے کی کہ سارے کی ساری رحمت مجسم کر دی گئی وجود اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، تو سب سے پہلے آشنائی پیدا کرنی ہوگی ہمیں ذاتی. آپ میرے تعلقات پر نہ رہیں کہ اس شخص کے حضور کے ساتھ تعلقات ہیں، اور میں آپ کے تعلقات پر نہ رہوں کہ اسے حضور کا قرب حاصل ہے. بھائی آپ کا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، آپ بھی بڑا راست بنتی ہے، میں بھی بڑا راست بنتا ہوں، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق تعلقات پیدا کرتا ہوں اور انہیں برقرار رکھتا ہوں، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق بڑا راست اپنے تعلقات قائم کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تاکہ آپ کو یہ بات نہ کھٹکے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو پیر صاحب ناراض ہوں گے. نہیں، پیر صاحب بھی کیا حیثیت، بات یہاں پہنچی کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہ فرمائے. بات جب بنے گی، جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں بات کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ اگر میرے منہ سے یہ لفظ نکل جائے تو کہیں میرا نبی مجھ سے روٹ تو نہ جائے گا. یہ ہوگی بنیاد نفس کو رحمت باری سے آزمادہ. اور اس کا کمال یہ ہوگا کہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ بچش میں خود ملاحظہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب سے مطلع فرمایا عالم انسانیت کو. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں محققین نے، فلاسفہ نے، علماء نے، حکماء نے انسان کے پیدا ہونے سے انسان کے مرنے تک بات کی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں بات کرتا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے سے بہت پہلے سے بات شروع فرمائی ہے، اور مرنے کی بہت بات تک بات کو لے گئے کہ مرنا موچ ہے کیا ہے، مرنے کے بعد مناظر کتنی ہیں، کہاں سے گزرنا ہے، کہاں جانا ہے، اگلی دنیا عالم برزت کیا ہے، برزت کے بعد میدان حشر کیا ہے، اس کے بعد جنت و دوزخ کیا ہے. تو ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں صبح کو مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا مسجد نبوی میں، اور آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ یا رسول اللہ میں ایمان پر ہوں. یہ آپ نے تو پوچھی حالت پوچھی کہ کیسے ہو، تو ہم سے تو کوئی پوچھے کہ ہم کہتے ہیں کبھی اب ٹھیک ہے، یا بخار میں ہوا یا کھانے کو مل گئے. ان کی شوق جو دادانا تھی اس نے کہ یا رسول اللہ میں ایمان پر ہوں. آپ نے فرمایا تجھے کیسے خبر ہے کہ تم ایمان پر ہے؟ سنے یا رسول اللہ، میں برزخ کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے نظر آ رہے ہیں، میدان حشر میں جو کچھ ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کے حساب کتاب دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو جنت جاتے اور دوستوں کو دو وقت جاتے بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ میں ایمان پر ہوں. یہ نگاہ وہی ہے جو آپ نے عطا فرمایا.
یعنی پھر اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ صرف روایات و حکایات پر نہیں رہتے، شروع تو آپ کرتے ہیں حضور سے تعلقات، پر یہ تعلقات نفس کو روح کے جوڑتے ہیں رشتے میں، اور اس میں یکرنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اوصاف روحانیت کے جو ہے عالم عمل کے جو ہیں وہ وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں نفس پر، اور اس وقت وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اس کی نگاہ عالم عمل میں پہنچتی ہے، آخرت میں پہنچتی ہے، حشر و نشر برزو اور آخرت یہ اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اس عالم سے، اور یہ ساری مخلوق اس کے لیے جمال باری کا آئینہ بن جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کریم کے روبرو محسوس کرتا ہے، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا قرآن مطالبہ کرتا ہے، اور ہمارے یہود میں یہی حال ہوا تھا، اللہ معاف کرے، جیسا آج کل ہمارا ہے، ہم بھی مساجد میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو کافر بنانے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں پر تہمتیں لگانے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے جاتے ہیں، اور یقین مانیے جو لوگ ایک مسجد میں مستقل نماز پڑھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں دوسری مسجد میں جانے سے کہ وہ نماز ماریں گے، کہ پہلے تو وہاں پڑھتے تھے آج جاؤں کے وہاں پڑھتے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کا حضور اور خدا کی معرفت حاصل تھی، میں رسومات کو ہم نبھائے جا رہے ہیں، ورنہ قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، کہ انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ مسجد کی طرف رخ کرتے تو جلال کے بارے ان پر عیا ہو جائے، اور یہ احساس ان کے دل میں جا گزی ہو جاتا کہ میں اللہ کے روبرو اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں، تو انہیں کسی پر کیچڑ اچھالنے کی، جھوٹ بولنے کی، شور مچانے کی فرصت ہی کیا ہوتی، لیکن جو پیسنے میں سے معلوم ہے تو فرمایا پھر ان کی مساجد بھی اکھاڑا بن گئی ہیں، تماشا بن گئے ہیں، اور بجائے ہدایت کے وہاں سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں اور تماشے کیے جاتے ہیں، یہ سب اچھا کر سکتے ہیں اور ذکر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے سنائی دینا پہ تن سنائی نہیں دیتا، چھوڑ بار کو سن رہا نہیں ہوتا، بار میں ایسا مسجد آ رہا ہوگا شور کرنا نا، بار سننا کوئی نہیں، جس سننا ہوگا مسجد آ رہا ہوگا، تو یہ اصل وجہ ہے کہ ہم جو اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کوئی اطمینان کا سبب مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہوگا جو ہمارے لیے ہمارے ایمان کی دلیل بن سکے، اور ہم کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم جب اللہ پر کرتے ہیں تو ہمیں زمانے داری ہوئی مرو نظر آتا ہے، مسلمان نہیں ہے تو کیا ہے، ہم جب سوتے ہیں تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے گھر کو اپنے پاس موجود پاتے ہیں، ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم جب تنہائی میں علاقگی میں ہوتے ہیں تو اپنے اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ تو میں یہاں بیٹھ کر میں کہہ دوں کہ اس ملک پر میں حکمران ہوں تو کوئی بھی میری زبان نہیں پکڑتا، لیکن میرے پاس اس کی دلیل تو نہیں ہے کوئی، تو میرے بھائی وقت ہو گیا، بات تو یہ بڑی مزیدار تھی اور کرنا چاہیے تھا لیکن نماز کا وقت ہو رہا، اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ سے براہ راست واقفیت پیدا نہ ہو تو انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، پاک باز زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون ارشاد ہو گیا اس جملے میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء من لا ما رحم ربی، کہ نفس برائی ہی کرتا رہے گا سوائے اس کے جو اس سے رب العالمین کی رحمت نصیب ہے. اور وہ رحمت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قریب جانے سے جمال داری انسان پر عیاں ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے روح بری محسوس کرتا ہے. جو حضور نے فرمایا انتا بدلا تو انا کا طرح، اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تیرے سامنے ہے اللہ اور تو اسے دیکھ رہا. اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ ممکن اور مقبول ہو تو ایسا فرمانا زیادتی ہوگی، کیونکہ ناممکن اور مقبول کا تصور نہیں کیا جا سکتا. انسان اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا جس کا واقعہ ہونا ممکن ہو. اور کم تر درجہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھ میں یہ عزم یہ ہمت یہ جرأت اور یہ نعمت اللہ نے تجھے نہیں دی تو پھر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، پھر کم از کم اس درجے پر تو ضرور ہو کہ خدا کا یہ ایمان ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوستی میں دشمنی میں کیا میں رکوع میں سجود میں دیواروں سے ٹکرانا مارتا ہے، بلکہ اللہ کے رکوع بھی ہو تم اسے دیکھ رہا ہو. اور اگر اس کمال کو نہیں پا سکا تو اس یقین تک ضرور پہنچ جا کہ اگر میں دیکھ نہیں سکا یہ میری ناقابلی یا نالائکی ہے، میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا. اور اگر تو اپنے آپ کو اس حال پر بھی نہیں لے جا سکا تو پھر دعویٰ ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ سارا کام صرف اس زندگی میں کیا جا سکتا ہے جب آنکھ بند ہو جائے گی. تو آج تک کسی کو ایک دن یا چند لمحے بھی فرصت نہیں دی گئی کہ لوٹ کر جاؤ اور جو کمی رہ گئی ہے پوری کر. ہر آدمی کے پاس یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع، ایک ہی موقع، دوبارہ کسی کو نہیں نصیب ہوگا. تو میرے بھائی رسومات سے ذرا بالا کر ہو کر حضور سے واقفیت پیدا کر. آپ کی سیرت اتحیدوں کو خود پڑھو، تمہارا اپنا نبی ہے، تمہارا اپنا رسول ہے، تم خود بڑا راست حضور کی امت ہو، کیوں دوسرے کے سہارے بیٹھتے ہو کہ کوئی بتا دے گا. اپنا باپ ہو، ہم اس بات پر مطمئن رہے کہ کوئی ہمیں بتائے گا ہمارا باپ کیسا آدمی تھا، یہ کتنا قابل تھا، یا عجیب تھا، یہ غریب تھا، کہ ہمیں خود جاننے کا حق حاصل نہیں. اپنے بیٹا ہو تو ہمیں اس بات پر رہیں گے کہ کوئی بتائے، ہمیں خود یہ تجسس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود جستجو کریں، تلاش کریں، یہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں رہتا ہے. اگر چند دن خبر نہ ملے تو بے قرار ہو جاتے. اپنا نبی اپنا رسول ہو تو اس کے متعلق طرح راست ہم کیوں نہ جاننا چاہیں. اور جب معرفت پیغمبر حاصل ہوتی ہے تو حضور کی معرفت رب کا حضور عطا کر جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے تو آپ نے جو دعا فرمائی تھی اس میں یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ نہ قومی فإنهم لا يعلمون أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا ان نادانوں کو معافی کر. یہ مجھے جانتے رہے ہیں، انہیں حضور کو وہ دیکھ بھی رہے تھے، آپ کی باتیں سن رہے تھے، آپ تک پتھر برسا رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں ایک انسان پر پتھر برسا رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو پہچان نہیں رہے. اگر پہچانتے تو ان پہ قربان ہو جاتے، پتھر پر پھینکتے. یہ جو ہم سے صبح شام نافرمانیاں ہوتی ہیں، میں آپ سے ایک کام کرنے کو کہتا ہوں وہ بھی آپ کے بھلے کا، حکم اللہ کا ہو اور میں آپ سے کہوں آپ نے ہم نہیں کرتے، تو یہ پتھر پھینکنے سے کم تو نہیں. اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائیں, اس میں فائدہ ہمارا ہو, زندگی اور بقا ہماری کا سوال ہو, اور حضور بحثیت قاصد کے اللہ کی طرف سے دیکھے خدا کی عظمت, مصطفیٰ کی عظمت, پیغام کی عظمت اور ہماری حیثیت کیا. ہمیں کبھی کسی نے براہ راست پوچھا تک نہیں, ہماری اپنی حکومت جس میں ہم رہتے ہیں وہ اوور آل ایک قانون بنا دیتی ہے, میرے یا آپ کے پاس کبھی حکومت کی طرف سے کوئی سرکاری نمائندہ آیا ہے کہ آپ کے لیے یہ قانون ہے؟ اوور آل ایک ایسا ہو جاتا ہے جس کی مرضی یہ کرے, جس کی نئی مرضی وہ بھگت لے جائے. لیکن نبی کو ماننا ایک ایک انسان پر فرض ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لاتے ہیں اللہ کا پیغام ہے, لانے والا اللہ کا رسول ہے, لیکن وہ ایک ایک فرد کے پاس تجویز لاتا ہے اور اپنا پیغام پہنچاتا ہے. تو جب ہم اس پر عمل نہ کریں اور اسے چھوڑ دیں تو یہ کیا پتھر مارنے سے کم ہے؟ اگر کسی نے مادی یا حسی پتھر اٹھا کر نہیں پھینکا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پاؤں کے نیچے روڈ کر گزر کے آئے تو کیا یہ پتھر مارنے سے کم ہے؟ یہ پتھر کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, آپ کی عظمت کو, آپ کے مقام کو, اور اس شفقت کو جو حضور کو ہم سے. میرے بھائی, رسمی اور رواجی مذہب سے اوپر اس پر گزارا نہیں ہوگا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارا خطرہ کرا دیا گیا اور ہم مریں گے تو مولوی غسل دے دے گا, جنازہ پڑا جائے گا پھر ہم بخشے جائیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے. بخشش کی بات ایک ہی ہے کہ ہمارا, میرا, آپ کا, ایک ایک آدمی کا ذاتی تعلق قائم ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ان نسا لعمارت بسو, پھر ہم برائی کرتے رہیں گے اور برائی کرتے مر جائیں گے, اور برائی پر کبھی بھی نیک پل نہیں آئے. پھر یہ جو چند مولوی آج جمعرات کو پڑھ کر بخش دیتے ہیں, اس سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ جو لوگ خود اپنا رزق پیدا نہیں کر سکتے اور مرنے والے کو دیکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر ہم اپنا پیٹ بھریں گے, یہ آپ کو دوزخ سے چھڑانے کر جائیں گے. اور یہ جو لوگ میری اور آپ کی جیبیں کاٹ کاٹ کر اپنے پیر خانے چمکا رہے ہیں نا, اور لوگوں سے دس دس روپے چندہ لے کر خود عیش کرتے ہیں اور لوگوں کو عبادت کا حکم دیتے ہیں اور خود کتے بھرے بھگاتے ہیں اور خود عیاشی کرتے ہیں اور بھاڑ اور کنجر مچواتے ہیں, یہ آپ کو مزاج سنکر نہیں کر سکیں گے. میاں, اپنا تعلق اپنی ذات کو لے گئے محمد رسول اللہ کے سامنے, حضور آپ کو اللہ کے لیے کھڑا کر دیں. یہ ہے مسلمانی. اگر یہ نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. اور یہ ہر انسان کا حق ہے اور ہر آدمی کے لیے ممکن ہے. غریب, امیر, جاہل, پڑا ہوا, کوئی افسر ہے یا محتاج ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, لیکن جب وہ حضور کے قریب جانا چاہے تو آپ اس سے تعاون نہیں. آپ نے دیکھا حضور کی عیادت طیبہ میں جو آیا, صحابیت سے سرفراز ہوا, گورا تھا, کالا تھا, جاہل تھا, انپڑھ تھا, نیک تھا, بدکار تھا, آنے تک جو کچھ تھا وہ معاف ہو گیا, جب پہنچا تو اسے ایک درجہ نصیب. آج بھی وہی عالم ہے. ہماری کا زندگی, ساری زندگی گناہوں میں فنا ہو چکی ہو, آؤ عہد کر لو اللہ سے اور اب چلے آؤ حضور کے دروازے پر, تو گزشتہ سارا معاف ہو کر آج بھی جمال الہی سے سیراب ہو سکتے ہیں. میں بھی آپ. لیکن اگر ہم اس طرف نہ پلٹے تو ہمارا یہ رواجی اسلام ہمارے کام نہیں آئے گا. اللہ کریم آپ کو, حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو, مجھ ناچیز کو, ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے. واقعہ